بسم الله الرحمن الرحيم Thornclee Park Mosque Toronto Canada Today is Saturday 16th Taraweeh 30th of October 2004 How and why should we implement namaz in our life Umbi qaza must be prayed with istighfar Tilawat means understanding and following the Quran Hazrat Maulana Mufti Saeed Shahib Damad Barakatuhu
Parte raho namaz ye paale huzoor hai Ye momino suno tumhe marna zaroor hai Parte raho namaz ye paale huzoor hai Parte ho kar namaz to chehre pe noor hai Parte nahi namaz to ye apna qusoor hai اے مومنو سنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول حضور ہے مسجد خدا کا گھر ہے عبادت سے کام ہے مسجد خدا کا گھر ہے عبادت سے کام ہے دنیا کی بات کرنا تو مطلق حرام ہے پڑھتے ہو کر نماز تو دو پڑھتے ہو کر نماز تو دو گنا ثواب ہے اور بے نمازی اور بے نمازیوں کا خدا کا عقاب ہے اور اے مومنو سنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول حضور ہے اپنے کیے ہوئے کی سزا آپ پاؤ گے اور بے نماز سیدھے جہنم میں جاؤ گے روزے جزا کو تخت پہ بیٹھے گا کبریا اور بے نمازیوں کا کھڑا ہوگا طائفہ اور پوچھے گا میرا فرض بھی تو نے ادا کیا اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا سرو حیا سے اس وقت سر کو جھکاؤ گے سرو حیا سے اس وقت سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے توبہ کرو خدا سے نمازیں پڑھا کرو توبہ کرو خدا سے نمازیں پڑھا کرو دنیا کی مسجدوں میں نہ تم تذکرہ کیا کرو مت کھاؤ سود سود کا کھانا حرام ہے مت کھاؤ سود سود کا کھانا حرام ہے میری تو یہی دعا خدا سے صبح و شام ہے سن کر جمعہ کی اذان مسجد میں جاؤ گے سن کر جمعہ کی اذان مسجد میں جاؤ گے اپنے نمازیوں میں رتبہ بڑھاؤ گے اے مومنو سنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نمازی قول حضور ہے ناراض اپنی بیوی سے رہتے ہو ہر گھڑی ناراض اپنی بیوی سے رہتے ہو ہر گھڑی کہتے ہو ہر کام میں اس کو تری تری اس کو بھی کچھ نماز سکھاؤ کوئی گری نکاح کر کے وہ تم سے مصیبت میں آ پڑی دیکھو نماز نہ پڑھنا اس کو سکھاؤ گے دیکھو نماز نہ پڑھنا اس کو سکھاؤ گے بیوی کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ گے ساری عبادتوں سے بہتر نماز ہے ساری عبادتوں سے بہتر نماز ہے اے مومنو سنو یہ دن کی رہبر نماز ہے اے مومنو سنو تمہیں مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز یہ قول حضور ہے پڑھتے ہو گر نماز تو چہرے پہ نور ہے پڑھتے نہیں نماز یہ اپنا قصور ہے
اعوذ باللہ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
ابھی ہمارے قاری صاحب نے نماز کی اہمیت پر آپ حضرات کو ایک نظم سنائی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا اس نظم میں بار بار حوالہ دیا گیا ہے. الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین. نماز دین کا ستون ہے. دین اس کو ایک خیمہ, ایک مکان, ایک بلڈنگ سمجھیے جو ایک پلر پر ڈیپینڈ ہے, اور وہ پلر ہے نماز. جس شخص نے نماز کا اہتمام کیا, نماز کو سیدھا کیا, نماز کو کھڑا کیا, نماز کو قائم کیا, تو اس نے سارے دین کو قائم کیا. فمن اقامها فقد اقام الدین. اور جس نے نماز چھوڑ دی تو اس نے نماز دین کی عمارت کو ڈا دیا. فمن ترکها فقد ہدم الدین. دین کی جو عمارت ہے وہ ساری اس نے ڈا دی. وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے مگر اس کے دین کی, اسلام کی عمارت ڈہی پڑی. اللہ پاک جل شانہ ام نوالہ ارشاد فرماتے ہیں, اور آئندہ کل وہ آیت پاک پڑھی جائے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, جو قرآن کریم وحی کے ذریعے سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے اس کی تلاوت کرو. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں کہا جا رہا, ہر ایک انسان سے کہا جا رہا ہے. اور یہ قرآن کریم حضور کی طرف وحی نہیں کیا گیا, ہر انسان کی طرف وحی کیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو واسطہ بنایا گیا, اور حضور کے واسطے سے ہر ہر انسان کی طرف یہ قرآن کریم وحی کیا گیا. حضور واسطہ بھی ہیں اور حضور کی طرف بھی مقبول, دو جہتیں جمع ہیں. اس کو یوں سمجھو, جب اذان ہوتی تھی اور مؤذن کہتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ, تو اس کا جواب حضور بھی یہی دیتے, گویا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہر ہر انسان پر ضروری ہے. اسی طرح سے حضور پر بھی ضروری ہے کہ حضور اپنی رسالت کی تصدیق کرے. اس لیے حضور بھی یہی جواب دیتے تھے. اسی طریقے سے قرآن کریم حضور کی طرف بھی بھیجا گیا, اتارا گیا, حضور کو بھی اس قرآن پر عمل کرنا ہے. جو جو احکام قرآن کریم میں دیے گئے ہیں وہ سب احکام حضور پر بھی عمل کرنے ہیں, استثنائی صورت کو چھوڑ کر. استثنائی صورت کیا ہے؟ مثلا امت کو حکم دیا گیا کہ تم زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں چار بیویاں رکھ سکتے ہو, پانچ جمع نہیں کر سکتے. یہ حکم حضور کے لیے نہیں, یہ استثنائی صورت. تو ایسے استثنائی جو احکام ہیں ان کو چھوڑ کر سارے قرآن کریم پر عمل کرنے کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی حکم تھا. اس کا برعکس قرآن کریم میں ایک آیت پاک ہے جو پڑھی جا چکی ہے, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. اس آیت کریمہ کی روح سے بعض علماء کرام کا یہ خیال ہے, ان کی یہ رائے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. یہ حضور کو پڑھنی تھی, امت کے لیے فرض نہیں. یہ یوں استثناء ہوا کہ ایک حکم حضور کے لیے ضروری ہے امت کے لیے نہیں, ایک حکم امت کے لیے حضور کے لیے نہیں. ایسی استثنائی صورتوں کو چھوڑ کر اس سارے قرآن کریم پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی عمل کرنا ہے. اور دوسری جہت یہ ہے کہ حضور کے وایا ہر ہر انسان کی طرف یہ قرآن کریم بھیجا گیا ہے. کیوں وایا کیوں کیا گیا ہے؟ تاکہ اس جو اللہ کے یہاں سے قرآن آیا ہے اسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھائیں,
کوئی سمجھانے والا تو ہوگا, بغیر سمجھائے کون اللہ کا کلام کیسے سمجھنا ہے؟
قرآن کریم میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ,
جو قرآن لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے وہ پہلے آپ پہ اتارا اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کے پاس بھیجا گیا, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ کھول کر واضح کر کے لوگوں کو سمجھائیں. یہ جو قرآن کریم کے احکام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھول کر واضح کر کے اس کی ڈیٹیل بیان کی ہیں, انہی کا نام احادیث شریف ہے. بس وہ لوگ برخود غلط قسم کے ہیں جو دو میں سے ایک کو تو حجت مانتے ہیں ایک کو نہیں مانتے ہیں, ایسے عقل کے اونجھے. وہ کہتے ہیں قرآن تو حجت ہے لیکن حدیث حجت نہیں. عجیب و غریب بات ہے, اللہ نے جو کلام بھیجا اس کو جو اللہ کے نبی نے سمجھایا وہ حجت نہیں, تو پھر کیا تو سمجھے گا تو اللہ کے کلام کو اور تیرا سمجھا ہوا حجت ہوگا؟ جس ہستی پر اللہ نے قرآن نازل کیا اس کا سمجھایا ہوا تو حجت نہیں ہے, تو پھر اللہ کا کلام کون سمجھائے گا؟ تو خود سمجھے گا وہ حجت ہوگا. ایسے لوگ ہیں وہ جو منکرین حدیث کہلاتے ہیں. بہرحال اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ لوگوں کی طرف یہ قرآن کریم نازل کیا گیا ہر ہر شخص کی طرف, لہذا ہر ایک سے حکم ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, جو الکتاب یعنی قرآن کریم تیری طرف بھیجا گیا ہے اس کی تلاوت کر. تلاوت کے معنی سمجھو, معنی سمجھیے کہ ہم جانتے ہیں بعض الفاظ ایسے ہیں جو عام استعمال شروع ہو جاتا ہے تو اس کا دھندلا سا مفہوم لوگ جانتے ہیں, ڈیٹیل نہیں ہے. بہت لفظ ہے رحم ملت السلام اللہ مزاج شریف الحمد للہ. پوچھو مزاج کس پرندے کا نام, تو دونوں میں سے ایک بھی نہیں بتلا سکتا کہ مزاج کس پرندے کا, مگر دھندلا کا مفہوم جانتے ہیں بھی تو پوچھتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین, اللہ ہمارا پروردگار ہے. پوچھو رب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتا. اور جانتا نہیں کیسے استعمال کرتے ہیں؟ دنیا کا مفہوم جانتے ہیں لیکن پورا تفصیلی مفہوم رب کا لوگ نہیں جانتے. اسی طرح سے تلاوت کلام آپ استعمال ہے, لوگ اس کا مفہوم جانتے ہیں مگر اس کا ڈیٹیل سے مفہوم پورا نہیں جانتے. اس لیے تلاوت کا مفہوم سمجھو, تلاوت کے معنی ہے کسی کا کلام اس اعتقاد کے ساتھ پڑھنا کہ جو اس کلام میں حکم دیا گیا ہے اس پر میں ضرور عمل کروں اور مجھ پر عمل کرنا مجھ پر واجب ہے, اس اعتقاد کے ساتھ پڑھنے کا نام تلاوت. اسی لیے کسی کا خط آئے تو آپ پڑھ کر کے یہ کہیں کہ تلوت رخ عطا کا, یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ کسی کا خط آئے گا اس خط میں جو کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں یہ ایمان اور اعتقاد ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنا شرعاً مجھ پر واجب ہے, ایسا اعتقاد نہیں ہو سکتا. لہذا کسی کا کتاب پڑھ کر خط پڑھ کر آپ کہیں تلو تو رخ عطا کا صحیح نہیں. یہ تلاوت کا مادہ آسمانی کتابوں کے ساتھ خاص ہے, کیونکہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہی وہ کتابیں ہیں کہ جن کے بارے میں مومن کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس میں جو کچھ ارشاد فرمایا گیا ہے اس پر عمل کرنا مجھ پر واجب. پر جب اس اعتقاد کے ساتھ پڑھنا ہے تو اب دو چیزیں ضروری ہیں, ایک سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا. اگر سمجھا ہی نہیں تو تلاوت ناقص ہے, اگر سمجھا ہی نہیں تو تلاوت ناقص ہے, اور جو اس کا ثواب ہے وہ ملے گا. ہر ہر پرندس میں کیا ملیں گے وہ ضرور انشاءاللہ ملیں گے, لیکن تلاوت کا پورا مفہوم نہیں ہو. اور اگر اس نے سمجھ کر پڑھا ڈائریکٹ, عربی جانتا ہے اور سمجھ کر پڑھا, یا انڈائریکٹ کسی درجے میں تفسیر کی مدد سے اس نے سمجھ کر پڑھا مگر آگے عمل نہیں کیا تو یہ بھی تلاوت ناقص, یہ تلاوت بھی ناقص. کیونکہ مقصد تلاوت کا جو وہ پورا نہیں ہوا تو فائدہ کیا تلاوت کا ہو؟ اس لیے تلاوت کا لابھ لفظ آسمانی کتابوں کے ساتھ خاص ہے, اور اللہ کے کلام کو اس اعتقاد کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا اور پھر جو کچھ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اس پر وجوباً عمل کرنا, اس پورے مفہوم کا نام تلاوت ہے. جب آپ نے تلاوت کا یہ مفہوم سمجھ لیے, جب اتنا تلاوت کا آپ مفہوم سمجھ گئے تو اب آپ یہ جو تمہید ہے آنے والے حکم کی, اس تمہید کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمہید قائم کی گئی. کس حکم کی تمہید ہے؟
اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ.
یہ اقیم الصلاة نماز کا اہتمام کر، یہ جو حکم آگے آ رہا ہے اس کی یہ تمجید ہے. قرآن کریم پڑھو، سارا قرآن کریم بھرا پڑا ہے نماز کی تاکید، نماز کی تاکید، نماز کے فوائد، نماز کا حکم، نماز نہ پڑھنے والوں کا برا انجام، سارا قرآن بھرا پڑا ہے.
پر جو شخص قرآن کی تلاوت کرے گا، یعنی پڑھے گا، سمجھے گا، یہ ایمان ہوگا کہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ نماز کا اہتمام کرے گا. اس لیے کہ قرآن میں سب سے زیادہ نماز ہی کا حکم دیا گیا.
بات یہاں سے اس لیے شروع کی ہے کہ اگر نماز کا پابند بننا ہے تو قرآن کریم سمجھ کر پڑھو،
اور اس اعتقاد کے ساتھ پڑھو کہ اللہ جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کرنا بندے پر واجب ہے، مومن بندے پر واجب ہے. جب مومن بندہ اللہ اور اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہے تو اللہ کی حکم پر عمل کرنا واجب ہے.
پڑھو گے انشاءاللہ نماز کی
نہ صرف نماز پڑھنے کی توفیق ہوگی، نماز کا اہتمام کرنے لگو.
اقم اقامت، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ تیر کی لکڑی پہلے بالکل سیدھی کی جاتی ہے، دیکھ کر گرم کریں گے تو سیدھی کا ذرا بھی کجی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر لکڑی میں ذرا سی بھی کجی لگائی رہی تو اوپر جو پھل لگاؤ گے تیر، اور تیر چلاؤ گے نشانے پر، اگر بال برابر کجی ہے تو ایک بالش ڈھٹ کر لگے.
یہاں بال برابر کجی، وہاں جا کر ایک بالش ڈھٹ کر لگے،
اور بالکل سیدھا لکڑی ہوگی تو نشانے پر صحیح لگے.
تو جیسے یہ تیر کی لکڑی سیدھی کی جاتی ہے اقام العود، اسی طرح سے نماز کو سیدھا کرنا ہے.
نماز کے سیدھا کرنے میں بہت سی چیزیں شامل ہیں. 2000 حدیثیں ہیں جن جو مل کر اقیم الصلاۃ کی تفسیر کرتے ہیں. 2000 حدیثیں ملائیں گے تب آپ نماز کو سیدھا کیسے کرنا ہے اس کی تفسیر 2000 حدیثوں میں ہے.
اور وہ سب جو فقہ کی کتابیں ہیں ان سب میں ان حدیثوں کا نچوڑ ہے کہ نماز میں فرائض اتنے ہیں، نماز میں واجبات اتنے ہیں، نماز میں سنتیں اتنی ہیں، نماز میں مستحبات اتنے ہیں، نماز میں آداب یہ ہیں، نماز توڑنے والی چیزیں یہ ہیں، نماز میں حرام یہ ہے، نماز میں مکروہ تحریم یہ ہے، نماز میں مکروہ تنزیہ یہ ہے. یہ جو فقہ میں سب لکھا ہوا ہے وہ ان 2000 حدیثوں کا نچوڑ اور خلاصہ.
پھر نمازوں کے لیے مسجدیں بنائی جائیں، مسجدوں میں ٹائمنگ شریعت نے کی، جماعت کا نظام بنایا جائے اور سب مل کر کے مؤذن رکھا جائے، امام رکھا جائے، مؤذن ایسا ہو، امام کی یہ صفات ہو، یہ سب حدیثیں اقیم الصلاۃ کی شرط ہے.
کیوں اگر آپ نے امام ایسا رکھا جو امام ہی قرآن صحیح نہیں پڑھتا تو آپ کی نماز کیسی کی ہو، سب کی نمازیں ہی ہو کے دے.
تو نماز امام ایسا ہونا چاہیے، یہ جو صفات ہے امام کی وہ بھی اقیم الصلاۃ کی شرح.
نماز امام میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے،
یہ بھی اقیم الصلاۃ کی شرح ہے.
کیونکہ امام جتنا نیک اور صالح ہوگا لوگوں کی نمازوں میں خوبیاں پیدا ہوگی، اور اگر امام ہی صحیح نہیں ہے عمل کے اعتبار سے تو اس کا اثر نمازیوں کی نماز میں جانا ہے.
یوں سمجھو گلاس پر سے دھوپ آتی ہے تو گلاس صاف ہے تو دھوپ صاف آئے گی، اور گلاس گدلا ہے لال پیلا سفید ہے تو ساری دھوپ سفید ہو گئے.
تو امام نیک ہے تو اس کی نماز جو مقتدیوں کو ملے گی وہ نماز شاندار ملے گی، اور امام ہی گڑبڑ ہے تو نماز بھی گڑبڑ جائے.
تو جو امام کی صفات ہیں یہ سب یہ اقیم الصلاۃ کی سے چلا ہے.
بہرحال صرف نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں، بلکہ نماز کو تمام احکام کی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کے احکام کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے.
شاندار سے شاندار نماز ہو.
فرض اور واجب کے بارے میں یہ گزارش ہے کہ میرے بھائیوں فرض اور واجب کو نہ پڑھنے کی پورا اہتمام کرو، صحیح پڑھنے کو، نفلیں تم جیسا پڑھنا ہو پڑھتے رہی ہو، لیکن فرض اور واجب کا مسئلہ اگر ان میں ذرا بھی کمی آئی اور کہیں جو اس میں خرابی پیدا ہوگی تو مسئلہ بڑا ٹیڑا ہے. اس لیے فرضوں اور واجب کی حد تک پورا اہتمام کرو.
نماز کا اہتمام کرنے سے کیا فائدہ ہے؟
ایک چھوٹا فائدہ ہے، ایک بڑا فائدہ ہے. چھوٹا فائدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی والی جو گناہ ہے جیسے نظر پرائی عورت کو نظر ڈالنا، دیکھنا، زنا،
لواطت، ہم جنس پرستی، یہ سب بے حیائی والے گناہ، یعنی گناہ بھی ہے اور معاشرے میں اسے بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔
تو یہ جو گناہ بے حیائی اور بے شرمی والے گناہ ہیں، نماز ان گناہوں سے روکتی، اور منکر، منکر ہر گناہ ہے، عام کوئی بھی گناہ ہو،
خود زنا وغیرہ یہ بھی منکر ہے،
اور دیگر معاملہ جن کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں مگر شرم ناجائز ہیں، تو وہ بھی منکر ہیں۔ منکر مانے اوپرے انجانے، جیسے سود دینا، سود لینا، رشوت دینا، رشوت لینا، ناجائز باطل طریقے پر بے کرنا، ناجائز چیز کی بے کرنا، جیسے شراب کی بے کرنا، خنزیر کا گوشت بیچنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب منکر ہے۔
جو بھی کام شریعت کے خلاف ہے وہ منکر ہے،
اور یہ بے حیائی والے گناہ یہ بھی منکر ہے۔
مگر فحشہ کو الگ بیان کی کہ نماز ان فحشہ سے بھی روکتی ہے اور تمام ناجائز کاموں سے روکتی ہے۔
دیکھو مومن کا سب سے بڑا مقصد، مومن کا سب سے بڑا ایم، اس کا غرض تقویٰ اور پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرنا،
اور اسی تقویٰ اور پرہیزگاری کو پیدا کرنے کے لیے سال میں یہ مہینے کے روزے رکھے گئے ہیں، لعلکم تتقون، اور انہی پرہیزگاروں کے لیے قرآن کریم گائیڈ بک ہے، ہدی للمتقین۔
تو مومن کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ اور پرہیزگاری، اگر تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو یہ نماز کے ذریعے سے پیدا ہوگی۔ اگر تمہارے اندر برائیاں اور ناجائز کام تم کرتے ہو یا بے حیائی کے کاموں میں مشغول ہو تو یہ نماز کا پابندی، نماز کو اہتمام سے پڑھو، یہ نماز تمہیں روکے گی۔
اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے نمازی بندے دیکھے
جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور کسی گناہ میں بھی مبتلا ہے، جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور کوئی ناجائز معاملہ اور ناجائز کام بھی کرتے ہیں،
تو نماز کیوں نہیں روکتی ان کو؟ یہ کچھ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، انہوں نے، ان کو جو اشکال ہوا ہے یہ خاص پوائنٹ پر انہوں نے دھوکہ کھایا۔
دیکھو روکنا اور ہے اور نہ ہونے دینا، نہ ہونے دینا اور ہے،
کسی کام کو نہ ہونے دینا یہ اللہ کا اختیار ہے،
اور روکنا، روکنا روکنے والے کا کام ہے۔ اب روکنے کے بعد وہ مانتا ہے، جو جس کو روکا گیا وہ مانے نہ مانے یہ دوسرا مسئلہ ہے۔
بات اگر لڑکا آؤٹ لائن پر پڑ جائے اور باپ کو پتا چل جائے کہ باپ بٹھا کر بڑی دل سوزی سے سمجھاتا ہے، بار بار سمجھاتا ہے، روکتا ہے، کبھی بیٹا باپ مان لیتا ہے اور لائن صحیح کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ کہتے ہیں تھک گیا، دماغ پک گیا، مگر وہ اپنی لائن نہیں بدلتا، برائی سے روکتا ہی نہیں۔
بس اگر کوئی باپ سے کہے کہ تمہارا بیٹا یہ کام کرتا ہے تو اس کو منع نہیں کرتا، باپ یہی کہے گا بھیا بہت منع کرتا ہوں، کم وقت مانتا نہیں، میں کیا کروں۔
تو جب فری کار پارک ان اے ڈرائیو وے،
باپ نے یہ فرمایا ہے، اور اس کا اگر تمہیں تجربہ کوئی کر سکتا ہے تو دو شخص ایک ہی گناہ میں مبتلا ہو، کوئی بھی گناہ لے لو، یہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہے، نعوذ باللہ من، اور یہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہے، اور یہ پابندی سے پکا نمازی ہے، نماز کو اس کے حقوق کے ساتھ پڑھتا ہے اور یہ نماز کے قریب نہیں پھٹکتا ہے، ان دونوں کے دلوں کو اینالائز کے لیے لیبورٹری میں بھیجو آخرت کی، تو دونوں کے دلوں کی کیفیت الگ آئے گی۔
یہ بندہ جو نماز پڑھتا ہے اور کسی وجہ سے نفس کی شرارت کی وجہ سے یا شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہے، تو اس کے دل کے اندر پشیمانی پائی جائے گی، اس کا دل رو رہا ہوگا جب وہ گناہ کر رہا ہو، اور یہ کیفیت اس کے دل میں آپ نہیں پائیں۔
اگر کوئی ایسی لیبورٹری ہو، وہ آخرت میں تو ہے، اگر دنیا میں کوئی ایسی لیبورٹری ہو، یہ آپ نے عقل کے اندر سوچو،
ہماری عقل کے اندر بھی بہت سی لیبورٹریاں ہیں، ان دونوں کے دلوں کی کیفیتوں کو دیکھو، دونوں کے دلوں کی کیفیتیں الگ الگ آپ کو محسوس ہوں گی۔ یہ اختلاف کیفیتوں کا یہ نماز کے روکنے کی وجہ سے ہے، اس کو نماز نہیں پڑھتا ہے تو کوئی بات ہی نہیں، بے تکلف کرتا ہے گناہ، اور یہ نمازی بندہ ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اگر کسی وجہ سے شیطان کے ورغلانے سے یا نفس کی شرارت سے مبتلا ہے۔ بہرحال نماز کا کام روکنا ہے، نماز کا کام گناہ نہ ہونے دینا، یہ نماز کا اختیار نہیں، یہ تو اللہ کا اختیار،
یہ چھوٹا فائدہ ہے نماز۔ اور دیکھو جب نماز روکتی ہے، روکتی ہے، روکتی ہے، روکتی ہے، تو کسی نہ کسی دن بندہ اس کی بات مان ہی لے، دیر سویر مان ہی لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے
ایسا پوسیبل، آخر تک نہ مانے ممکن ہے،
مگر واقعات کی دنیا میں
अगर कोई आदमी बाप रोकता रहे रोकता रहे रोकता रहे दिल सुलझी के साथ, तो बेटा किसी न किसी दिन बाप की बात मान ही लेता। इसी तरह से अगर नमाजी बंदा किसी गुनाह में मुब्तिला है तो नमाज रोकेगी रोकेगी रोकेगी, इंशाल्लाह किसी न किसी दिन नमाज का उस पर असर पड़ेगा और वो उस गुनाह से पाक आ जाएगा, तौबा करेगा। बहरहाल असल जो इश्काल की वजह है वो ये है कि लोगों ने जहनों में ये समझा कि नमाजी बंदे से गुनाह हो ही नहीं सकता, नमाजी बंदे से नमाज गुनाह होने ही नहीं देगी। ऐसा नहीं फरमाया अल्लाह ने, यह फरमाया कि नमाज रोकती है रोकती है, और अभी नहीं मान रहा उसकी बात, नफ्स के गुलाम बना हुआ है, शैतान का चेला बना हुआ है। खैर ये तो छोटा फायदा है नमाज का, सबसे बड़ा फायदा नमाज
वलज़िक्रुल्लाहि अकबर,
नमाज अल्लाह को याद करने के लिए और अल्लाह को याद रखने के लिए, और ये नमाज का मजकूरा फायदे से बड़ा फायदा। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर मिन ज़ालिका, पहले जो फायदा बयान किया उस फायदे से बड़ा फायदा नमाज का है अल्लाह की याद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर तशरीफ ले गए थे और उनको नबूवत मिली थी, तो नबूवत के साथ जो पहला हुक्म मिला था अपनी में सलात अल बिक्री, मुझे याद करने के लिए और मुझे याद रखने के लिए नमाज का एहतमाम कीजिए आप, ये अल्लाह ने नबूवत देने के साथ फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया था। और इसी मसलहत से पांचों नमाजें एक वक्त में पढ़ना काफी नहीं, तो एक वक्त में पढ़ लोगे तो आज मसलन सुबह आपने पांचों नमाजें पढ़ ली तो अगली सुबह तक अल्लाह याद नहीं रह सकते हैं इस दुनिया में, ये दुनिया भूल भुलैया है। मेरे भाइयों अपना अपने अहवाल का जायजा लो, हम नमाज में खड़े होते हैं अभी नमाज पूरी होने से पहले पहले अल्लाह को भूल जाते हैं और कागजात में फंस जाते हैं, नमाज में है और अल्लाह को भूल जाते हैं और कारोबार में फंस जाते हैं, ये दुनिया भूल भुलैया है। लिहाजा नमाजें एक वक्त में रखने के बजाय 24 घंटे में नमाजें डिवाइड की गई वक्फे वक्फे से, ताकि दुनिया की गफलत छाने न पाए। बार बार नमाज में आए बंदा, मस्जिद में आए, अल्लाह के सामने मुसल्ले पर खड़ा हो तो अल्लाह याद रहे।
सिर्फ दो वक्त अलग किए,
उनमें नमाजें नहीं रखी, उनमें भी फर्ज नहीं रखी, नफ्ते तो उनमें भी रखी, एक सोने का टाइम उसमें नमाज नहीं रखी, मगर नमाज नहीं रखी फर्ज नहीं रखी, उसमें भी तहज्जुद रखी, नफ्ल नमाज रखी, और सब नवाफिल में सबसे अफजल नमाज तहज्जुद उसमें रखी।
और एक कारोबार का टाइम, फजर की नमाज पढ़ करके कारोबार शुरू करो दोपहर तक, ये खास कारोबार का वक्त है, इनमें कोई नमाज नहीं रखी, लेकिन फर्ज नहीं रखी, नफले तो दो रखी, इशराक और चार्ज तो दो रखी, बाकी फर्ज नहीं रखी ताकि कारोबार में हरज नहीं। आप कहेंगे हमारा कारोबार तो 10 बजे से शाम को 5 बजे तक होता है, ये काफिराना निजाम है, ये काफिराना निजाम गैर इस्लामी टाइमिंग है। अब काफिराना टाइमिंग गैर इस्लामी टाइमिंग की वजह से अगर दुश्वारी पेश हो तो वो एक आरिज बाहर की बात है, इस्लामी टाइमिंग यही है। सऊदीया में जाओ फजर की नमाज पढ़ तो वहां फजर की नमाज आधी रात में होती है, सुबह शादी होते ही हो जाती, मगर आप फजर की नमाज पढ़कर निकलेंगे तो दुकानें खुल चुकी हैं, आपको नाश्ते की तमाम चीजें मिलेंगे, नाश्ता सीट पर जाओ कमरे, और फजर की नमाज के एक घंटे के बाद तमाम सरकारी दफ्तर और ऑफिसें खुल जाती, घंटा डेढ़ घंटे के बाद मार्केट भी सारा खुल जाता है, दोपहर को 12 बजे और तमाम कारोबार बंद, तमाम ऑफिसों में ऑफिसों में छुट्टी हो गई, मार्केट में लोग बंद बंद करके जहर की नमाज पढ़ने चले, जहर के बाद खाना खाएंगे सोएंगे, फिर थोड़ा बहुत करेंगे काम, सीजन में फिर ज्यादा कर लेते हैं, आउट सीजन में और डिले हो जाते हैं। ये इस्लाम का मार्केट टाइम है, जो खास कारोबार का वक्त है, ऑफिसों का वक्त है, ड्यूटी का मुलाजमतों का वक्त है, वो फजर से लेकर दोपहर को 12 बजे तक, 12 बजे को आप 1 बजे तक ले जाइए दौर तक, इसमें नमाज नहीं रखी, फर्ज नहीं रखी, नफले तो रखी दो, और बाकी जो नमाज जो वक्त है जो खाली है या जिनमें मशागिल थोड़े हैं उनमें नमाजें रखी गई, वक्ते वक्ते से नमाजें रखी गई एक साथ नहीं। ये क्यों रखी गई? अल्लाह को याद करने के लिए, नमाज इसीलिए है कि अल्लाह को आज ही याद करें, अल्लाह को याद करने के लिए। मिसाल दू हदीस शरीफ हजरत आयशा सिद्दीका जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा प्यारी बीवी थी वो बयान करती,
کہ حضور تشریف لائے عشاء کے بعد بیوی کے ساتھ لے
میاں بیوی میں جیسے تکلفی ہوتی.
ایک وقت کے بعد تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ عائشہ مجھے چھوڑو میں تو اپنے رب کو یاد کروں. اس بیوی سے فرما رہے ہیں حضور کہ عائشہ مجھے چھوڑو میں تو اپنے رب کو یاد کروں. اور یہ کہہ کر حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آئے حضرت عائشہ انتظار کرتی ہے ابھی فارغ ہوں گے ابھی فارغ ہوں گے, وہ تو حضور تو فارغ ہی نہیں ہوئے سو گئی. معلوم نہیں کب آنکھ کھلی تو بستر پر کٹو لا کے حضور نماز پڑھ کر بستر پر آئے یا نہیں آئے. تو حضور تو ابھی نماز میں اور سجدے میں. تو حضرت عائشہ کہا حضور کی ایڑیوں پر پڑھ. تو اس وقت حضور کی زبان مبارک سے یہ جملے نکل رہے تھے کہ اے اللہ جیسا آپ کو پہچاننے کا حق تھا میں نہیں پہچان سکتا, اور جیسا آپ کی عبادت کرنے کا حق تھا میں آپ کی عبادت نہیں کر سکتا. یہ اس وقت جملے نکل رہے تھے حضور کی زبان مبارک سے. یہ ہے وہ یاد کرنا. تو آدمی جب اللہ یاد آئے اور کھڑا ہو, اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ یہ نماز.
اور صلاۃ التوبہ جو جانتے ہو نا, یہ بھی قرآن کریم میں وہاں جملہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اگر ان سے کوئی بے حیائی والا کام ہو جاتا ہے, والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. یہ جو ذکر اللہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں اگر ان سے کوئی ناجائز کام ہو جاتا ہے یا کوئی بے حیائی والا گناہ ہو جاتا ہے تو انہیں فوراً اللہ یاد آتا ہے. ذکر اللہ لرز جاتے ہیں کہ خدایا میں نے کیا کر ڈالا, فوراً اللہ سے بخشش چاہتے ہیں. یہ جو اللہ کا یاد آنا ذکر اللہ, یہاں سے حضور نے صلاۃ التوبہ مشروع کی, کیونکہ اللہ کو یاد کرنے کا کامل ذریعہ نماز ہے. نماز میں جتنا اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اس سے بہتر یاد کرنے کی کوئی شکل ہی نہیں. بہرحال نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے اور اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. وقفے وقفے سے جو اوقات ہیں ان کے اعتبار سے اگر آدمی نمازیں پڑھتا رہے گا اللہ یاد رہیں گے. ورنہ میرے بھائیو یہ دنیا بھول بھولیا ہے, یہاں منٹوں میں آدمی اللہ کو بھولتا ہے. اور آپ حضرات کا جو یہ ملک ہے تو بڑا خطرناک ملک ہے, بڑا ہی خطرناک ملک ہے. یہاں اگر آپ ذرا غفلت میں رہے اور ایگزٹ چک گئے گئے, اب یو ٹرن نہیں, اب 35 کلومیٹر گھوم کر کے آؤ گے تو اپنی منزل پر جاؤ. یہ بڑا خطرناک ملک ہے, آپ جھپکتے گمراہ ہو جاتے. ذرا غفلت ہوئی آپ کی ایگزٹ گئی, آپ کا یہ ایک مرحلہ راستہ تھا وہ گیا, اور یو ٹرن ہے ہی نہیں یہاں. یہاں جاؤ 35 کلومیٹر گھوم کر کے آؤ. ہماری یہاں بھی گمراہی ہے مگر ہمارے یہاں ایسی گمراہی نہیں, وہ کرتے رہو چلتے رہو اور نہ سمجھنا راستہ ہے تو رکو اور کوئی بھی الو کا پٹھا جا رہا اسے پوچھو اگر فلاں جگہ جانا ہے. ہم ہر جگہ تاڑی روک سکتے ہیں, بڑے سے بڑا ہے لے ہو تاڑی روک کر پوچھو. اس نے بتایا وہ راستہ پیچھے ہوا پیچھے گیا تو فوراً یو ٹرن کرو اور پیچھے جا کر تو منزل میں چلی جا. تو ہمارے یہاں گمراہی جلدی نہیں, اور گمراہی اگر ہو جائے راستہ بھول جائے تو یو ٹرن ہے, اور ذرا دیر میں منزل مل جاتی. اس لیے وہاں اور یہاں کے احوال بہت زیادہ ہیں. ہمارے یہاں کسی ڈرائیور کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں, سارا روڈ میپ چلتا رہتا ہے. اور یہاں کسی نئی جگہ پر جانا ہو, ٹاؤن سٹی نہیں, ٹاؤن میں جانا ہو تو روڈ میپ ہو وہ لے کر چلو. پھر بعض گاڑیوں کے اندر تو مجھے اور لگ گیا ہے, اس کو بٹن دباؤ تو وہ روڈ بتائے گا یوں کرے گا یوں کرے گا. یہ سب یہاں ضروری ہے, ہمارے یہاں کوئی ضروری نہیں. اسے فرق سمجھو کہ یہاں گمراہی کے اسباب بہت ہے, اور گمراہ ہو جانے کے بعد راست ملنا بہت دیر میں ملتی ہے. اور ہمارے یہاں کی صورتحال وہاں بھی گمراہی, وہ کوئی جنت نہیں ہے وہاں بھی گمراہی ہے, مگر وہاں گمراہی جلدی نہیں. گمراہی ہو جائے تو کوئی بھی آدمی سمجھا دے گا جو جانتا ہوتا آپ مڑ جاتا ہے, اور کوئی مڑنا ہی نہیں چاہے تو اس کی مرضی. تو اللہ کو یاد رکھنا, بار بار نمازیں پڑھ کر یاد رکھنا ضروری ہے. یہاں اللہ کو بھولے کہ شیطان کا قبضہ ہو گیا. قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ حکم ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کریں تو شیطان کی شرارتوں سے پناہ چاہ لیں. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
مردود شیطان کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ چاہ لے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر قرآن شروع کریں پڑھنا, ورنہ وہ قرآن پڑھنے میں آپ کو گمراہ کر سکتا ہے, کوئی کبھی غلط مطلب بٹھا دے آپ کے دماغ. اور آج مسلمانوں میں جو فرقے ہیں ان میں سے فرقہ صحیح تو ایک ہی ہے, اور 72 فرقے تو گمراہ ہیں. وہ گمراہ کہاں سے گمراہ ہوئے ہیں؟ ان کو شیطان نے یہ قرآن اور حدیث میں گمراہ کیا. یہ فکری گمراہیاں آئی ہیں امت میں, جو فرقہ بندیاں ہوئی ہیں اور گمراہیاں آئی ہیں, تو وہ قرآن و حدیث کے سمجھنے ہی میں تو گمراہیاں آئی ہیں, اور قرآن و حدیث کے سمجھنے میں شیطان نے ان کی راہ ماری. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھو تو مردود شیطان کے شر سے پناہ چاہ کر پڑھو. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. شیطان کا بس چلتا ہی نہیں ان لوگوں پر جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. جو اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں, جو اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں, ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس کا بس کن پر چلتا ہے؟ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اس کا بس چلتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے فرینڈ شپ کیے ہوئے ہیں, جن لوگوں کی شیطان کے ساتھ فرینڈ شپ ہے ان پر اس کا زور چلتا ہے, اور جن لوگوں نے شیطان کو اللہ کا پارٹنر بنا رکھا ہے ان پر اس کا زور چلتا ہے. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لہذا میرے بھائیوں, اگر اللہ کو بھولے تو وہیں سے راستہ خراب ہوا اور شیطان کے جنگل میں پھنسے. لہذا نماز کا سب سے بڑا فائدہ ہے اور ذکر ہوا ہے, مگر مومنوں کا کیا حال ہے؟ جو ریگولر نماز پڑھتا ہے تھاک کی, وہ بھی مگر میں اللہ کا نیک بندہ ہوں, اور کچھ اس کے دل میں ڈر ہوگا کہ اللہ جانے میری نمازیں کہیں میرے منہ پہ نہ مار دی جائے, اور دوسرا بندہ 8 کا نمازی ہے, جمعہ کو آتا ہے, باقی سب نماز جگہ ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں اس زمانے کا جنید بغدادی نہیں ہوں اور اس زمانے کا پیرانے پیر نہیں ہوں, سب سے بڑا اللہ کا نیک بندہ میں ہوں, میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں. اور جو 360 کا نمازی ہے وہ 8 میں بھی نہیں آتا, جمعہ میں بھی نہیں آتا, مگر عید کے دن بڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کر آ جاتا ہے. تو یہ جو 360 نماز میں آتا ہے وہ بھی مگن ہے کہ میں نے سال میں ایک نماز پڑھ لی ہے, جنت میں پھر دو تو مجھے ہی ملے. اور جو 360 کا بھی نہیں ہے پھر اس کی کھاٹ کی نماز پڑھی جاتی ہے, یعنی جب وہ مرے گا تو کوئی دوسرے اس کی نماز پڑھیں گے, اس نے تو پوری زندگی میں کبھی نہیں پڑھی. یہ مومنین کا حال ہے, اور ہر آدمی مگن ہے. زینا لہم اعمالہم, اللہ نے ہر آدمی کے اپنے عمل اس کو خوش نما کر کے دکھائے. اللہ فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اللہ جان رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے, لہذا تم اپنے نفسوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, اللہ کو نہیں دے سکتے. انسان اپنے نفسوں کو دھوکہ دے سکتا, اللہ کو نہیں دے سکتا. اس لیے میرے بھائیوں, یہ جو نظم پڑھی گئی تھی نماز کی اہمیت پر, اس کی اہمیت سمجھو, اور ابھی وقت نہیں گیا, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بناؤ, سچا پکا بندہ بناؤ, نماز کا اہتمام شروع کرو. اگر وہ کھڑا ہے تو خیمہ کھڑا ہے, وہ ڈہ پڑا تو سارا دین ڈہ پڑے. یہ کل زکات والے سوال تھے چھوٹے چھوٹے. میری ممانی بیوہ ہے, اس کا کوئی بیٹا نہیں, ان کے پاس اپنا رہنے کے لیے ذاتی مکان ہے, مگر کوئی ذریعہ آمدنی نہیں, کیا ہم ان کو زکات دے سکتے ہیں؟ دے سکتے. کل بتلایا کہ ان کو زکات دینا جائز نہیں, ممانی ان میں نہیں آتی. بھائی کو دے سکتے ہیں, بہن کو دے سکتے ہیں, چچا کو دے سکتے ہیں, پھوپھی کو دے سکتے ہیں, ماموں کو دے سکتے ہیں, خالہ کو دے سکتے ہیں. تو ماموں کو جب دے سکتے تو ممانی کو نہیں دے سکتے؟ دوسرا سوال, ہم جن لوگوں کو زکات دیتے ہیں اگر وہ ہماری دعوت کریں اور ہمیں معلوم ہو کہ کھانا زکات کے روپیوں سے تیار ہوا ہے تو ان کی دعوت کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. یہ مسئلہ ابھی کل تفصیل سے آ گیا. یہ دو چھوٹے چھوٹے ہیں. کیا عصر کی نماز کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد سجدے تلاوت کر سکتے ہیں, لیکن خاص وہ جو 3 اوقات ہیں, طلوع, استواء, غروب, ان میں نہیں.
اثر کے فرضوں کے بعد اور فجر کے فرضوں کے بعد غروب شروع ہو اس سے پہلے, طلوع شروع ہو اس سے پہلے, اس وقت میں سجدے قیام کر سکتے. ہماری جو فرض نمازیں دانستہ یا نادانستہ ہم سے چھٹ گئی ہیں, کیا ان نمازوں کی قضا ہو سکتی ہے؟ اگر ہے تو کیا ہم نماز عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جواب, جو نمازیں چھٹ گئی ہیں اسلام کی حالت میں ان کی قضا ضروری. مسلمان ہونے سے پہلے کا جو زمانہ گزرا اس کا کچھ نہیں, مسلمان ہونے کے بعد جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں دانستہ یا نادانستہ ان کی قضا ضروری. اور عصر کے بعد کر سکتے پڑھ سکتے ہیں, یہ مسئلہ بتایا ہے, عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, عصر کے فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, فجر کے فرضوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پبلک کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے, اپنے گھر میں تنہائی میں پڑھو. کیونکہ ان مسجدوں میں پڑھو گے تو آپ کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بدگمانی آئے گی, کسی نے نماز قضا کر رکھی تو اپنا گناہ کیوں ظاہر کرو؟ اپنا گناہ اللہ کے سامنے رو. دیکھو ایک مسئلہ یاد رکھو, دانستہ نماز چھوڑی گئی ہے تو دو گناہ ہے, ایک دانستہ نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے, اور ایک نماز چھوڑی اس کا قضا کرنی. اور صرف قضا پڑھ لینے سے وہ پہلا گناہ معاف نہیں ہوگا, اس کے لیے الگ توبہ کرنی. یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں. لوگ قضا عمری پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کی توبہ نہیں کرتے, توبہ ضروری. ہاں وہ ایک بات ہے جو میں نے پہلے کہی تھی کہ زندگی کا ورق آدمی پلٹ دے تو یہ پہلی توبہ ہو جائے. باقی یہ دو مسئلے الگ الگ ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہیں. جو جان بوجھ کر کے نماز اس نے چھوڑی ہے یہ مستقل کبیرہ گناہ ہے, اس کے لیے توبہ ضروری, اور جو نماز چھوڑی ہے اس کی قضا ضروری. یہ مسئلہ غیر مقلدوں نے چلایا ہے اور ہمارے ہندوستان کے غیر مقلدوں نے نہیں چلایا ہے, عرب ممالک کے غیر مقلدین نے چلایا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دی گئی ہیں ان کی کوئی قضا نہیں, وہ صرف کبیرہ گناہ ہے, لہذا توبہ کر لو. اور ان ملکوں میں بھی نوجوان عرب ہوں گے اور عربوں کی باتوں سے متاثر دوسرے نوجوان ہوں گے. یہ بھائی وہی مسئلہ پوچھتا. تین صورتیں, ایک تو نماز وقت میں ادا, دوسری صورت یہ ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے نماز فوت ہوئی, جیسے گاڑی میں سفر کر رہا تھا پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ملی, پلین میں سفر کر رہا تھا پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ملی, سو گیا سوتا رہ گیا اور نماز کا قضا ہوئی تب اس کی آنکھ کھلی, نماز بھول گیا, دو دن کے بعد یاد آیا کہ وہ پرسوں سے میں نے وتر پڑھے ہی نہیں, میں عشاء پڑھ کر گیا تھا گھر کے گھر جا کے پڑھ لوں گا, راستے میں کوئی مشغولیت ہو گئی اور وہ وتر بھول گیا, دو دن کے بعد یاد آیا. تو احادیث شریفہ میں تصریح ہے کہ اگر نماز سوتا رہ گیا تو قضا آنکھ کھلتے ہی نماز پڑھ لو, تو وہ جو نماز قضا ہو گئی ہے اس قضا ہونے کا کوئی گناہ نہیں, اور نماز پڑھو. اگر کسی کی آنکھ کھلے تین دن کے بعد پڑھو, کہ تین دن تک کیسا سوتا رہے گا, میں سوتا رہا ہوں دو دن تک, میں ظاہر میں پڑھتا تھا اور ملا حسن کا میگزی تھی, ایک طالب علم سے پڑھنے میں مقابلہ ہو گیا تھا, تو تین دن اور تین راتیں سویا ہی نہیں, پڑھتا ہی رہا. پھر جب امتحان سب نمٹ گئے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا میں تھوڑا سوئی نیند بہت آئی, اچھا پھر تیسرے دن پرچہ لکھ رہا تھا اور اتنی نیند آئی کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے نگران تھے ماں منظور صاحب, میں نے ان سے کہا کہ حضرت میری صورت حال مجھے بہت نیند آئی, اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے, وہ طالب علموں کا کتنا خیال رکھتے. میں نے کہا حضرت میری صورت میں تین دن سے سویا نہیں ہوں, مجھے بہت نیند آئی. تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر سو جائے آپ کے آدھا گھنٹہ, میں وہیں دھیان گام سلا دیا مجھے, اور آدھ گھنٹے پر جب مجھے اٹھایا تو چائے منگوا کر رکھی ہے گھر بند, اور کہا جا وضو کر کے, وضو کر کے آیا چائے پی بچہ لکھنے بیٹھا سندر ہے شاندار لکھ کر. تو خیر اس کے بعد سویا, میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بھائی تو جاؤ امتحان تو ختم ہوا, دوپہر اٹھائیے, وہ کہیں چلا گیا گاؤں میں, دو دن کے بعد آیا میں سویا ہی تھا. وہ مطبخ میں کھانا لینے گیا تو تین چار وقتوں کی روٹیاں ساری جمع پہلے, اس نے کہا کیا بولتے ہیں, کوئی لڑی نہیں ہمارا دو دن کا کھانا ساتھ آتا. اب وہ آیا میں کہاں ہوں, دیکھا میں تو سویا ہوں, اس نے اٹھایا میں نے کہا بھائی تو کھانا لیا, میں ابھی بات میں اٹھتا ہوں. ارے اس نے کہا کہ دو دن ہو گئے تو یہ سوئے ہوئے. بھولنا تو کئی دن کے بعد بھلی ہوئی نماز یاد آ سکتی ہے, سونا بھی کئی وقتوں تک ہو سکتا ہے, کوئی اور عذر بھی آ سکتا ہے.
جیسے غزوہ خندق میں غزوہ احزاب میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ چل رہی کنٹینیوس اور عصر کی نماز پڑھنے کا کافروں نے موقع ہی نہیں کی. تو مغرب کے بعد جب جنگ بند ہوئی تب حضور نے صحابہ کے ساتھ پہلے عصر کی نماز قضا کی پھر مغرب پڑھی. ایک دوسرے دن جنگ مسلسل چلتی رہی اور کافروں نے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں دیا. اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ اگر ایک فریق کو دوسرے فریق سے چھٹی چاہیے جنگ بند کرنی ہے تو نقارہ بجتا تھا, اس کا دوسری طرف سے جواب ہوتا تھا اور جواب کے بعد جنگ بند. پھر جب جنگ شروع کرنی ہے تو پھر نقارہ بجتا تھا, دوسری طرف سے جواب ہوتا تھا پھر جنگ شروع. تو مانگی مہلت میں سے انہوں نے نہیں جواب نقارہ نہیں بجا. تو جب وہ جواب نقارہ نہیں بجا رہے جنگ نہیں بند کر رہے تو ہم کیسے بند کریں؟ تو ظہر کی نماز قضا ہو گئی, عصر کی نماز قضا ہو گئی, مغرب کی قضا ہو گئی, تین نمازیں مسلسل اور آدھی رات کے قریب جنگ بند ہوئی. تو حضور نے جنگ بند کرنے کے بعد کیمپ میں جہاں پڑاؤ تھا وہاں جا کر ترتیب سے نمازیں پڑھی. پہلے ظہر کی نماز قضا کی, پھر عصر کی نماز قضا کی, پھر مغرب کی نماز قضا کی, عصر عشاء کی نماز پڑھی. تو ایسے مواقع بھی پیش آ سکتے ہیں, ٹرینوں میں سفر میں, بسوں میں سفر میں, پلین میں سفر میں, سوچتا پڑ رہ گیا, بھول گیا. ان تمام صورتوں میں نماز کی قضا ضروری ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ جو غیر مقلدین حضرات ہیں عرب ممالک کے, ہمارے ہندوستان کے غیر مقلدوں میں تو یہ جراثیم نہیں آئے, مگر عرب ممالک میں جو غیر مقلدین ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ نماز تو قضا کرنی ضروری ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں. یہ بھولنا, عذر کی وجہ سے قضا ہونا, ان میں کوئی گناہ نہیں, مجبوری. مگر یہ ایک شرط ہے گناہ نہ ہونے کی, وہ یہ ہے کہ مجبوری ختم ہوتے ہی فوراً آپ نماز پڑھ تو گناہ نہیں. اور اگر آپ نے سوچا کہ اب تو ہم دیر سے اٹھے ہیں, سورج نکل آیا ہے, ظہر کے ساتھ پڑھوں گا فجر کی قضا, تو گناہ لازمی. ظہر کے ساتھ پڑھوں گا نہیں, آنکھ کھلی سورج نکل آیا, نکل آیا فوراً اپنی ضرورت فارغ ہوئی, وضو کیجیے اور فجر کی نماز پڑھ لیجیے قضا, تو کوئی گناہ نہیں. اور اگر آپ نے کہا کہ ظہر کے ساتھ پڑھوں گا تو گناہ لازمی. میں انڈیا سے یہاں آتا ہوں تو کوئی نماز قضا نہیں ہوتی, مگر یہاں سے جب واپس لوٹتا ہوں تو کبھی دو کبھی تین نمازیں میری قضا ہوتی, عصر جاتی ہے, مغرب جاتی ہے, اور عشاء کے رات میں اترتا ہوں 10 بجے. تو ایئرپورٹ سے نکل کر ایئر میں تو وضو کرنے کی کوئی خاص سہولت نہیں ہے, اور ایئر میں اگر سارا ہی ایئر مسلمانوں کا اور سب وضو کرنے لگے تو کیسے کام چلے گا؟ تو میں نمازیں مؤخر کر دیتا ہوں. مگر دہلی اتر کر سامان لینے سے پہلے پیشاب ضرورت فارغ ہو کر کے وضو کر لوں گا, پھر جا کر سامان اٹھاؤں گا. اور سامان اٹھا کر باہر نکل کر کے میرے لینے کے لیے آتے ہیں, ان کو میں نے سامان پکڑا دیا, لاری پکڑا دی, اور وہیں یہ نماز بچاؤں گا. اور ساری جتنی نمازیں قضا ہیں وہ پڑھ کر ادا نماز پڑھ کر پھر گاڑی میں بیٹھ کر چلوں گا. یہ میں ہمیشہ کماؤں گا. کیوں؟ آگے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میری دو نمازیں رہیں گی. کیا پتا آدمی کو آدمی پانی کا بلبلا ہے, کسی وقت میں ٹوٹ جائے, معلوم نہیں کیا پیش آئے. تو جب تک وہاں ایئرپورٹ سے نکل کر اپنی پچھلی نمازیں قضا نہیں پڑھ لوں گا, وقتی نماز پڑھوں گا نہیں, وہاں تک گاڑی میں بیٹھ کر آگے نہیں چلوں گا, پھر جاؤں گا. تو آپ اسی وقت اسے ہٹتے ہی فوراً اپنی نمازیں پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں. لیکن میں یہ سوچ لوں گا اب تو نمازیں قضا ہو گئی ہیں, دیوبند جا کر قضا پڑھوں گا, اور خدا نے خاص کر راستے میں کچھ ہو گیا تو ان کا گناہ میرے ذمے ہو جائے, اور دیوبند تک میں مؤخر کروں گا تو بھی اس کے قضا کرنے کا گناہ مجھ پر لازم ہو جائے. بہرحال دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں اور اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے, جیسے کہ بہت سے مسلمان کہلانے والے نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, اس کے لیے اصطلاح ہے روزہ خور. کچھ لوگ کم ہے روزہ خور, خور مانے کھانے والے, یعنی روزہ یہ سینڈوچ ہے اسے کھاتے ہیں, مگر نماز کھانے والوں کے لیے کوئی اردو میں اصطلاح نہیں. نماز خور ایسے نماز خور نہیں, رشوت خور تو اصطلاح اس کا ہوتی ہے مگر نماز خور نہیں استعمال ہوتی. کیوں نہیں بنائی؟ پہلے کوئی نماز خور تھا ہی نہیں, وہ سب امت پڑھتے تھا یہ نماز خور. جب یہ اصطلاحیں بن رہی تھی اس وقت روزہ خور تو ہوں گے, رشوت خور بھی ہوں گے, مگر نمازیں جان کر چھوڑنے والے نہیں تھے. یہ اب لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ نماز کبھی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں مسلمان ہو گے. بھائی تم کوئی علامت تو تمہارے اندر مسلمان ہونے کی پائی نہیں جا رہی. حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کے یہاں جو جان بوجھ کر کے ایک نماز چھوڑے گا وہ واجب القتل ہے, مگر سعودیہ والے اس پر عمل نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟
وہاں بھی بے نماز ہی اتنے ہیں کہ کتنوں کو قتل کرے.
باقی امام احمد ابن حنبل علیہ رحمہ کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی ہے وہ واجب القتل ہے.
لیکن بہت سی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ کسی مجبوری سے حکم پر اب سعودیہ میں قتل کرنے لگے تو روز 100 پٹان مارے جائیں گے.
اس سے یہ جو امام احمد علیہ رحمہ کا مسئلہ ہے اس سے آپ اہمیت سمجھیں نماز کی. جیسا میں نے وہ مسئلہ بتایا تھا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت نماز پڑھنے کا حکم فقہی کتابوں میں لکھا ہے, کوئی عورت نہیں پڑھتی نہ پڑھ سکتی ہے, مگر اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی. ایسے یہاں امام احمد کے ماننے والے بھی نماز چھوڑنے والے کو قتل نہیں کرتے, مگر اس سے نماز کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ کس درجے کا ضروری حکم ہے. بہرحال اگر کوئی جان بوجھ کر کے نماز کھاتا ہے اور نماز کو چھوڑتا ہے تو اس کی قضا واجب ہے یا صرف کبیرہ گناہ ہے؟ کبھی میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا شاید کہ یہ قسم ہے جان بوجھ کر کے گزرے ہوئے معاملے پر جھوٹی قسم یمین رموس, اس کے بارے میں حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس میں کفارہ واجب, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کفارہ واجب نہیں. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یمین منحقہ یعنی آئندہ کے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اور پھر وہ قسم توڑے تو کفارہ ہے. تو جب اس میں ہے تو یمین غموس تو اس سے بڑا گناہ ہے, لہٰذا اس میں بدرجہ اولا کفارہ ہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں یمین منعقدہ توڑنا یہ چھوٹا گناہ ہے, ہلکا گناہ ہے, یہ کفارے سے جڑ سکتا ہے, اور یمین غموس تو کبیرہ گناہ ہے, بھاری گناہ ہے, وہ کفارے سے نہیں جڑ سکتا, اس کے لیے توبہ ہی ضروری ہے. ایسا ہی یہاں یہ جو فرض نمازیں جان کر چھوڑی ہیں, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن حجت اللہ میں یہ جملہ لکھا ہے, چھوٹا سا جملہ لکھا ہے کہ یہ جو متعمدن چھوڑی گئی ہیں فقہا نے ان کو تفویض کو فوت پر محمول کیا. بھائی نہ یہ ذرا سا جملہ لکھا ہے کہ تفویض یعنی جان بوجھ کر چھوڑ دو, اس کو فقہا نے فوت پر محمول کیا ہے کہ نماز فوت ہو جائے, ہاتھ سے نکل جائے بغیر کسی کوتاہی کے. اس کا جو حکم ہے اس حکم پر چاروں فقہا نے اس نماز کو جان کر چھوڑنے کو اسی کے حکم میں رکھا. وہ یمین میں تو اختلاف ہو گیا, یہاں کوئی اختلاف نہیں, قاعدے سے یہاں بھی اختلاف ہونا چاہیے. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ یہ کہتے کہ جب نماز فوت ہوئی اور قضا ضروری ہے تو فوت کی تو بدل جاؤ نا ضروری ہے, اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ نہیں فوت کی ہے وہ کوئی گناہ نہیں, قضا کرو اور فوت ہوئی ہے اور فوت کی ہے تو کبیرہ گناہ ہے, یہ صرف نماز قضا کرنے سے تھوڑی دور ہو جائے. مگر ایسا کوئی اختلاف نہیں, چاروں ائمہ متفق ہیں کہ جیسا فوت ہونے میں قضا ضروری ہے اسی طریقے پر فوت کرنے میں بھی قضا ضروری ہے. وہ اختلاف یہاں کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں دو چیزیں نہیں ایک ہی چیز ہے اور یہاں دو چیزیں. ایک مثال سمجھو, ہم نے ایک آدمی کو قرض دیا, وہ وعدے کے مطابق اس نے نہیں دیا, چکر پر چکر کٹوائے اتنے کہ ہم مایوس ہو گئے, پھر اللہ نے اس کے دماغ میں پاٹ ڈالی اور اس کو نیک راہ سوجی اور وہ ہمارا قرضہ لے کر آیا. چلو جی حضرت جی, اب اس نے جو ہمیں چکر کٹوائے ہیں یا پریشان کیا ہے اس کی اپولوجی کرنی پڑے گی نہیں کرنی پڑے گی؟ معافی مانگنی پڑی ہے؟ پیسے دینے سے ہو گیا کام؟ پیسے دینے سے نہیں ہوا, پیسے اس کو الگ دینے ہیں اور یہ ہمیں چکر کٹوایا پریشان کیا ہے اس کی معافی مانگنی ہے. اگر وہ معافی اتنی پکی سچی معافی کہ ہم دل سے معاف کر دیں, اتنی سچی پکی معافی مانگنی ہے, ورنہ آئندہ قرضہ لینے آئے گا ہم انگوٹھا دکھائیں گے, ہمارے پاس نہیں گون. اور اگر اس نے واقعی معافی مانگی اور ایسے آزار پیش کیے کہ ہمارا دل صاف ہو تو آئندہ قرضہ مانگنے اگر پھر ہم قرضہ دیں گے. تو یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک ہمارا دیا ہوا قرضہ ریٹرن کرنا اور ایک نے وعدے کے مطابق وقت کے اندر نہیں واپس کیا, یہ جو اس نے کوتاہی کی اس کی معافی مانگنی, یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. نماز میں بھی یہ دو چیزیں الگ ہیں, ایک نماز ایک شخص نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو جو اللہ کا حق نماز ہے وہ حق ادا کرو, اور جو جان بوجھ کر تم نے چھوڑی اس کی معافی مانگو اللہ سے, یہ دو چیزیں الگ ہیں یہاں. اس لیے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ بھی یہاں متفق ہیں بلکہ چاروں ائمہ متفق ہیں کہ جو نماز تفویض یعنی جان بوجھ کر چھوڑی گئی ہے اس کی بھی قضا ضروری ہے فوت ہونے والی نماز کی طرح سے, بلکہ بدرجہ اولا ضروری, بدرجہ اولا کی ضرورت ہی نہیں. جیسے اس کی قضا ضروری اس کی بھی قضا ضروری ہے, اور صرف قضا کرنے سے گناہ نہیں دھلے گا, وہ جو جان کر قضا کی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے, اس کی معافی بھی اللہ سے مانگو.
تو آخر دعوانا الحمدللہ.